يا زهراء يا وحد عباس وجفوفا يا زهراء يا لبست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن مجید کے 27 سپارے کی آخری سورہ، جس کا نام سورۃ الحدید ہے، اس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے. اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا آسمان سے، اس کا مقصد بتایا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے اس آیت میں کہ میں نے انبیاء کو کیوں بھیجا، میں نے انسانوں کی طرف رسولوں کو کیوں بھیجا، سارا کا سارا مقصد کیا تھا انبیاء کو بھیجنے کا، اور وہ بھی معجزے دے کر، نشانیاں دے کر. اور پھر نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتابوں کی شکل میں اپنا قانون بھی بھیجا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام، نبیوں کا بھیجنا اور ان کے ساتھ کتابوں کا دے کر بھیجنا، یہ کس لیے ہے. آیت کے الفاظ کی طرف، ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے. فرمایا: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یقیناً، لقد یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے انبیاء کو بھیجا، بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، واضح علامتیں دے کر، معجزات دے کر اپنے نبیوں کو بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ہم نے انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی، والمیزان، اور میزان نازل کیا. میزان کہتے ہیں تولنے کی چیز کو، ترازو، جس میں چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے قرآن، کہ ہم نے اپنے نبیوں کو میزان دے کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ اس دنیا میں ان کے لیے کون سی چیز کتنی اہم ہے، کس چیز کا وزن کتنا زیادہ ہے، کس چیز کا وزن کم ہے. یعنی کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اور کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے. کس لیے کیا یہ؟ انبیاء کس لیے بھیجے؟ معجزات کس لیے دیے؟ کتابیں کس لیے نازل کی؟ میزان کس لیے دے کر بھیجا انبیاء کو؟ ایک مقصد تھا اللہ کا، اس دنیا میں ایک کام کرتے ہوئے وہ انسانوں کو دیکھنا چاہتا تھا اور بس. اور یہ وہی کام ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے کربلا میں قیام کیا. اور اس آیت میں سب سے زیادہ مضبوط اور محکم جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور امام حسین کے کام کو غلط قرار دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین نے مسلمانوں کے جائز حکمران کے خلاف قیام کیا تھا. اگر انسان اس آیت کے معنی کی طرف ترجمہ کر لے تو اس پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بات کہنا چاہتا ہے وہ پیغام اللہ کا ضائع ہو جاتا. کون سا پیغام؟ جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیج رہا ہے, جس کے لیے اللہ معجزات دے رہا ہے انبیاء کو, جس کے لیے اللہ کتاب نازل کر رہا ہے, وہ سارا کا سارا مقصد ضائع ہو جاتا جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ ہم نے انبیاء بھیجے, ان کو معجزات دیے, ان کو کتابیں دی, ان کو میزان دیا. کس لیے؟ کس لیے؟ یہ ایک نقطہ ہے. فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ, تاکہ انسان اپنے معاشروں میں عدل کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں, یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس لیے کہ خلاصہ کر رہی ہے, ہمیں بتانا چاہ رہا ہے خدا کہ میں نے انبیاء کا یہ جو 124,000 پیغمبر بھیجے یہ کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے چند تسبیحیں پڑھ کے بس؟ میں نے انبیاء اس لیے بھیجے, میں نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے اور تم چند ورد کر کے, چند رسمیں ادا کر کے جنت میں پہنچ جاؤ. میں نے انبیاء اس لیے بھیجے, میں نے ان کو معجزات اس لیے دیے, میں نے انبیاء کی جنگیں اس لیے کروائیں, میرے انبیاء نے اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کرنا پڑے. نہیں, یہ سب میں نے اس لیے بھیجا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہر انسان اپنے معاشرے میں عدالت کے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ کے پیغام کو اس معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے قیام کرے, کھڑا ہو جائے. اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء بھیجنے کا مقصد یہی تھا, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل کے قیام کے لیے کوششیں کریں, کھڑے ہو جائیں. اب اس آیت کے ترجمے کی روشنی میں ذرا دیکھیے کربلا کے میدان کو. میں پھر کہوں گا, ایسی تفسیر ہے جسے کوئی بدل ہی نہیں سکتا. کربلا کا میدان ایسی تفسیر ہے جیسی تفسیر کوئی قیامت تک لکھ نہیں سکے گا. حسین نے بتایا کہ اللہ نے جو انبیاء بھیجے تھے 124,000 پیغمبر, ان کا پیغام یہ تھا کہ انسانوں کے معاشرے کی باغ دوڑ, انسانوں کے معاشرے کا کنٹرول کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو خود اللہ کا نافرمان ہو, جو خود فاسق و فاجر ہو, جو خود اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندنے والا ہو. اس شخص کے ہاتھ میں امت کی باغ دوڑ نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں بتایا جانے والا مقصد ختم ہو جائے گا جب لوگوں کا کنٹرول ایک فاسق کے ہاتھ میں ہو, تو لوگ کہاں سے عدالت کے لیے قیام کریں گے. جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا اور چند سکوں کے عوض بک گئے, معمولی لوگ نہیں تھے, یاد رکھیے گا, یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, یہ جو حکومت ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب فاسق و فاجر ہوں تو عام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ چند درباری ملاؤں کو خرید لیتے ہیں, انہیں بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کو بہت بڑھا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ جب کوئی حق پرست قیام کرے تو ان درباری ملوں کے فتوے کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے, اس کے قیام کو ناکام کیا جا سکے. لہذا حسین کربلا میں کیا کر رہے ہیں؟ حسین اس آیت کا پیغام بچا رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 124,000 پیغمبروں کی محنت حسین نے بچائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے, چونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آنا تھا نا, یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ یزید کیا چاہ رہا تھا؟ بنو امیہ کیا چاہ رہے تھے؟ کہ امت اسلام کا مقصد, رسول اللہ کا مقصد, قرآن کا مقصد, سب انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ معاشرے میں عدل قائم ہو, معاشرے میں اللہ کا قانون قائم ہو. یزید اسے پامال کر رہا تھا, یہ لوگ اسے پامال کرنا چاہ رہے تھے. حسین کو اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا, حسین کو اللہ کی کتاب کا اصلی چہرہ انسانوں کے لیے بچانا تھا. لہذا امام حسین نے قیام کیا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا حسین نے دین بچایا دین بچایا دین بچایا، کیسے دین بچایا، کس کے لیے دین بچایا، دین کس چیز کا نام ہے جسے حسین نے بچایا؟ تو میں نے شروع میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دین ہے کیا چیز جسے حسین نے بچایا تھا، تو پھر آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. قرآن آپ کو بتائے گا وہ دین کیا تھا جسے حسین نے بچایا. ویسے تو آپ کو ایسے ایسے فرمان مل جائیں گے کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. جس نے اتنی دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی اس کو اتنے حج کا ثواب ہے. حج پہ نہ جاؤ، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لو. جس نے ایک سبحان اللہ کی تسبیح نکالی اس کو اتنے جہاد پہ جانے کا ثواب ہے. لہذا جہاد نہ کرو، گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکالتے رہو. جس نے ایک الحمدللہ کی تسبیح نکالی اس کو فلان کسی مظلوم کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا. مظلوم کی مدد نہ کرو، گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکال لو. کچھ لوگوں نے دین کو تسبیحاں نکالنا سمجھ لیا، کچھ لوگوں نے دین کو بس چند رسمیں ادا کرنا سمجھ لیا. دین رسموں کا نام نہیں ہے. اگر دین رسموں کا نام ہوتا اور اللہ تعالیٰ فقط رسمیں ادا کرنے سے راضی ہوتا توجہ رکھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ صرف تسبیحات پڑھنے پر راضی ہوتا تو کبھی حسین مدینے سے نکل کر کربلا نہ جاتے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری تسبیحوں سے مطمئن ہو جاتا تو حسین کو یزید نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ تسبیح نہیں پڑھ سکتے مدینہ میں بیٹھ کر. یزید نے امام حسین کے تسبیح نکالنے پہ بین نہیں لگایا تھا. یزید نے امام حسین کے گھر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے پہ بین نہیں لگایا تھا. یزید نے عدل کے قیام پر بین لگایا تھا. یزید نے امر بالمعروف پر بین لگایا تھا. یزید نے نہیں انل منکر پر بین لگایا تھا. لہذا حسین گھر نہیں بیٹھ سکتے. میرے آپ کی طرح کا، ہماری طرح کا، یا آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، میری طرح کا آدمی ہوتا میں کہتا ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں قیام کرو جنگ کرو، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ جو ایک دفعہ 40 دفعہ یا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے اس کو 100 مجاہدوں کے قیام کا ثواب ملے گا. تو میں کہتا میں کیوں قیام کروں، میں 100 دفعہ سبحان اللہ کرتا ہوں، 100 مجاہدوں کے قیام کا ثواب لے کے آرام سے گھر بیٹھوں گا. بہت سے لوگ دین کو یہ سمجھتے ہیں، ایک مشین کی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے. صبح صبح اٹھے، نماز ادا کی، اللہ اکبر، ساری نماز میں خیال کہیں جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے، وہ پرواز کر رہے ہیں، سارے دن کا پلان بنا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دکان پہ کیا کرنا ہے، میں نے دفتر میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے، آج سودا کیسے کرنا ہے، فلانی چیز کہاں سے منگانی ہے. نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک وہ نماز تھی جو قرآن بتا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے. یہ نماز بھی پڑھتا ہے برائی بھی کرتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی بھی کرتا ہے. خوب قرآن سے جدا نماز کر دی، کسی بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو پھر بدن کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کسی باڈی کے اندر سے روح نکل جائے، آپ کا بہت پیارا دوست ہو، آپ کا سگا بھائی ہو، والد ہو، والدہ ہو، ماں کا یا باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، اگر اس کی باڈی کے اندر سے روح نکل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے مجھے بہت، میرا بچہ ایک ہی تھا، مجھے پیارا ہے، میں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے اس کو گھر میں، ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. اگر آپ کریں گے بھی نا تو شام تک اسی پیارے بچے کی باڈی میں سے بدبو آنا شروع، سمیل آنا شروع ہو جائے گی، آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے. آپ کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے دفن کر دو، کوئی نہیں، میں قبر پہ بیٹھا رہوں گا، لیکن اس بچے، اس باڈی کو چونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے اب اس کی سمیل خطرناک ہے، اس کو دفنا دو. نماز بھی اسی طرح ہے، جس نماز کے اندر سے روح نکل جائے اس میں سے سمیل آتی ہے. کیسے سمیل آتی ہے؟ ہم تو مست ہیں نا، ہمیں سمیل نہیں آتی، لیکن جو دوسرا باہر سے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف سے دیکھتا ہے یہ اللہ والے بنتے ہیں، یہ نمازی بنتے ہیں، دوسری طرف سے بے ایمانی کرتے ہیں، کہتا ہے یہ کیسی گندی چیز ہے نماز، جو ان کو بے ایمانی سکھا رہی ہے، جو انہیں فراڈ کرنا سکھا رہی ہے. اس لیے کہ یہ نماز وہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہوئی ہے، بغیر روح کے نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کی کیا آیت ہے؟ عرب اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نماز کا واجب ہو گیا، نماز واجب ہو چکی تھی لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو بعض لوگ شراب انہوں نے پی ہوتی تھی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اسی نشے کی حالت میں نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ یہ کیوں کے بعد والی بات ہمارے لیے بھی ہے، کیوں نہ جاؤ؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو نماز میں۔ نشے کی حالت میں تمہیں کیا پتا کیا بول رہے ہو تم، اللہ سے مخاطب ہو یا کسی اور سے مخاطب ہو، تمہارے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے نشے کی حالت میں تمہیں نہیں معلوم۔ لہذا جب تک نشہ اتر نہ جائے اور نماز کی حالت میں تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم الحمدللہ شراب تو نہیں پیتے نماز پڑھنے سے پہلے، شراب حرام ہے، مسلمان انشاءاللہ میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا، لیکن نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور فوراً دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، ادھر سے ٹیپ ریکارڈر نے شروع کر دیا الحمدللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ٹیپ ریکارڈر کا کیسٹ جو ہم نے وہ پلے کا بٹن آن کر دیا، اب یہ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے آٹومیٹیکلی، دماغ کہیں اور ہے اور زبان سے کچھ اور بات نکل رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کیا بول رہے ہو منہ سے۔ اگر دوران نماز ہمیں کوئی آ کے یوں کر دے تو ہم فوراً دکان سے جمپ کر کے مسجد میں آ جائیں گے، جسم یہاں پر ہے اور بدن اللہ کے سامنے اور روح دکان میں، بدن اللہ کے پاس، روح بیگم کے پاس، بدن اللہ کے سامنے مسجد میں اور روح پتہ نہیں کہاں جا کر اپنی موج مستی کر رہی ہے، کیلکولیشنز کر رہی ہے آج کتنا پروفٹ ہوا۔ ایک شخص مغرب کی نماز، مغرب عشاء کی نماز ریگولر پڑھا کرتا تھا، بالکل ریگولر، کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کوئی وجہ بنی، اس کی مغربین کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، وہ مسجد میں آیا، جماعت ختم ہو چکی تھی، اس نے گھڑی دیکھی، اس نے کہا استغفر اللہ، میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا، اپنے سر میں پیٹنا شروع کر دیا اس نے، یا اللہ میری نماز رہ گئی، میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا، میں کہاں جاؤں فلان، رو رہا پیٹ رہا، لوگ کہہ رہے کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا انسان ہے، نماز جماعت کے ساتھ ایک دفعہ اس نے نہیں پڑھی، کتنا رو رہا ہے، کتنا بلند مقام ہے اس کا۔ لوگ اس کے پاس آئے، کہا کہ اپنا ہاتھ چومنے دو، تمہارے ہاتھ چومنے سے شاید برکت ہو جائے، آپ اتنے نیک ہیں، ایک دفعہ جماعت چھوڑی اور ہم کب سے دیکھ رہے ہیں آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، ایک دفعہ غلطی سے جماعت رہ گئی اور اتنا آپ رو رہے ہو، ہاتھ دو، ہم نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہٹ جاؤ، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میری جماعت کیوں رہ گئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ مجھے عادت پڑ چکی ہے 20 سال سے کہ میں اپنا سارا دن جو دکان میں بزنس کرتا ہوں اس کا حساب کتاب میں جماعت کے دوران کرتا ہوں، اور بغیر اس کے میں حساب کر نہیں پاتا، لہذا مجھے ٹینشن یہ ہے کہ آج کا حساب کون کرے گا، آج کا حساب کون کرے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور بھی سن لیے، بخاری شریف برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص خلیفہ ثانی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول کے خلیفہ، مجھے ایک بڑی پرابلم ہے، ایک مجھے ٹینشن ہے۔ کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہا کہ میں نماز کے دوران میرا خیال نماز میں نہیں رہتا، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ کہا اس میں ٹینشن کی کیا بات، یہ بخاری کی روایت ہے، کسی عام کتاب کی نہیں ہے۔ اس کو جواب دیا اس کی ٹینشن نہ لو، میں پوری کی پوری فوج کی تقسیم نماز میں کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، پوری فوج، یہ سپہ سالار ہوگا، یہ فلان ہوگا، یہ اس جگہ کھڑا ہوگا، یہ عہدہ ہوگا، یہ عہدہ ہوگا۔ حضرت فرمایا کہ میں اپنی نماز میں پوری فوج بنا لیتا ہوں اور تو ٹینشن لے رہا ہے کہ تو نماز میں تیرا خیال ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ جس کو دوران نماز تیر نکال لیا جائے اسے پتہ نہیں چلتا۔ کاش کہ مسلمان اس کا کمپیریزن کر سکتے۔
برائے کچھ نودیے امام امام زمانہ بلند ترین صلوات.
کاش مسلمان اس کا کمپیریزن کر سکتے. یہی سے اپنی بات کو میں لے کے آتا ہوں امیر المومنین کی طرف. یقین جانیے رسول اللہ سے لے کے جناب امیر تک، جناب امیر سے لے کر امام حسن تک، اور امام حسن سے لے کے امام حسین تک، اور ان کے بعد سب کے سب مظلوم ہیں. جناب امیر کی مظلومیت دیکھیے. حضرت عثمان کے زمانے میں پورا زور لگایا جناب امیر نے کہ حضرت عثمان کو قتل نہ کیا جائے. بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان کے خلاف تقاریر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ زوجہ رسول تقریر کی عثمان کے خلاف، لوگوں کو رسول اللہ کا جوتا نعلین دکھا کر، تاریخ میں موجود ہے، کہا کہ ابھی تک یہ جوتا پرانا نہیں ہوا اور اس شخص نے رسول اللہ کی شریعت بدل دی ہے. مسلمانوں کو بھڑکایا اور صحابہ کرام نے بھڑکایا. حضرت علی دفاع کرنے والوں میں ہیں، ادھر سے حضرت عثمان کو سمجھاتے ہیں کہ بنو امیہ کے خراب لوگوں کو ہٹا دو، ادھر سے جو انقلابی لوگ ہیں جو عثمان کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے اس کو ان کو سمجھا رہے ہیں. ذرا دیکھیے رسول اللہ کے وارث نے کس طرح اپنا فریضہ ادا کیا. ان کو بھی سمجھاتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں، ادھر سے حضرت عثمان کی پارٹی کیا سمجھتی ہے، یہ دل کے اندر سے سمجھ رہے ہیں کہ علی جو یہ عثمان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، علی اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے کہ خود خلیفہ بننا چاہتا ہے. اور چونکہ مسلسل علی اس پارٹی کو بھی روک رہے تھے کہ عثمان کے خلاف قیام نہیں کرنا، حضرت عثمان کو قتل نہیں کرنا، ان کو بھی روک رہے تھے، وہ بھی علی پر شک کر رہے ہیں کہ علی اوپر اوپر سے ہمارے ساتھ ہے، بیچ میں یہ عثمان کے ساتھ ملا ہوا ہے. دونوں طرف سے علی پر شک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جناب امیر کو اپنے گھر میں بیٹھنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اپنے دونوں بیٹوں کو، حسنین شریفین علیہ السلام کو، حضرت عثمان کے ڈیفنس کے لیے، ان کے دفاع کے لیے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو مقرر کیا کہ عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی عثمان کے گھر میں گھسنے نہ پائے. توجہ فرمائیں گے کن کے لیے، کہ جنہوں نے ان سے حق چھینا ہے. لیکن علی کو اپنی پرواہ نہیں ہے، علی کو اسلام کی پرواہ ہے. دوسروں نے اسلام سے فائدہ اٹھایا، لیکن اہل بیت نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، فائدے اوروں نے اٹھائے، تکلیف خاندان رسول نے سہی. جب حضرت عثمان قتل ہو گئے، سامنے سے یہ لوگ نہیں جا سکے، پیچھے سے حضرت عثمان کے ایک ہمسائے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پیچھے سے داخل ہوئے اور حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا. جب قتل ہو گئے، پہلے جو لوگ بھڑکا رہے تھے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف، وہی لوگ اپنی کچھ خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے فوج لے کر آ گئے علی سے جنگ کرنے. کس لیے؟ مطالبہ کر رہے تھے کہ علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو. ذرا تاریخ کا ظلم دیکھیے. جو خود بھڑکا رہے تھے لوگوں کو کہ عثمان کو قتل کر دو، اس کے خلاف قیام کرو، وہ اس کے خلاف فوج لے کر آ گئے کہ جو عثمان کے قتل ہونے سے لوگوں کو روک رہا تھا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو تاریخ کا یہ ظلم بھی معلوم ہونا چاہیے. اور وہ ناسبی طبقہ کہ جس کی بنیاد خاندان بنو امیہ کے سکوں پر رکھی گئی تھی، وہ درباری ملا کہ جو اہل بیت کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے بنو امیہ سے پیسے لے کر، انہوں نے وہ نظریہ امت کے ذہن میں ڈال دیا، امت کو اہل بیت سے تو دور کر دیا نا. کیا کہا لوگوں سے، عام امت سے کیا کہا؟ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا بہت سخت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. عام لوگوں سے کیا کہا؟ کہا کہ سنو، علی کون ہے؟ علی وہ شخص ہے کہ جو اسلام میں جتنے فتنے ہو رہے ہیں، امت کے جتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان سب کا ذمہ دار علی ہے. عثمان کو قتل کرانے والا علی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابو بکر کو نہیں مانتا تھا، اس لیے کہ یہ عمر کو نہیں مانتا تھا، اس لیے کہ عثمان کو نہیں مانتا تھا. ابو بکر عمر کے بارے میں اسے موقع نہیں ملا، عثمان کے بارے میں اسے موقع مل گیا، اس نے عثمان کو قتل کروا دیا. یہ الزام لگایا کس پر؟ کہ جو ابو بکر کو بھی مشورے دے رہا ہے، جو حضرت عمر کو بھی مشورے دے رہا ہے، جو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے اور دونوں بچے زخمی ہو گئے حضرت عثمان کا دفاع کرتے کرتے، یہ ظالم اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اسلام میں سب فتنوں کا موجب ہے. تاریخ کا ظلم دیکھیے علی پر اور اولاد علی پر. کیا مطالبہ کیا گیا؟ حضرت علی کو جب ظاہری خلافت ملی ہے اسی قانون کے مطابق، خوب ولایت کو نہیں مانتے، الگ چھوڑ دیا اس بات کو، لیکن جس معیار کے مطابق تم خلیفہ بناتے ہو، جب اس معیار کے مطابق علی خلیفہ بن گئے، توجہ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا اس بات کو، جب تمہارے معیار کے مطابق اب علی کو ظاہری خلافت مل گئی اور مدینہ کے بڑے بڑے اہل حل و عقد جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے بنانے سے لوگ بن جاتے ہیں اور جن کے ہٹانے سے تمہاری نظروں میں لوگ ہٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انہوں نے علی کو خلیفہ بنا دیا، اب کس کو حق پہنچتا ہے علی کے خلاف بغاوت کرنے کا؟ کسے حق پہنچتا ہے؟ کیوں تم فتویٰ نہیں دیتے امیر شام کے خلاف جس نے علی کے خلاف قیام کیا تھا، بہانہ بنایا قتل عثمان کو؟ اس وقت کہا تھا کہ جب حضرت عثمان اسے خط لکھ رہے تھے کہ اپنی فوج بھیجو میری مدد کرو، اس وقت کہا تھا. اس وقت امیر شام کی فوج کہاں پر تھی؟ کدھر سو رہی تھی وہ فوج کہ جب حضرت عثمان کے خلاف لوگ مدینہ میں جمع ہو رہے تھے؟ اس وقت کہا تھا. لیکن جب حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، حضرت عثمان کو مار ڈالا گیا، اسی کام کے انتظار میں تھے. جیسے ہی مارا گیا فوراً عثمان کی قمیض کو لٹکا دیا دربار شام میں اور ماتم شروع کر دیا کہ ہائے عثمان کو مظلوم مارا گیا، علی ہمارے حوالے کرے عثمان کے قاتل ورنہ ہم علی سے بدلہ لیں گے. اور مسلمانوں کے منتخب خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی. عجیب ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں علی بھی حق پر تھے اور معاویہ بھی ٹھیک تھے. کتنا بڑا ظلم ہے، پامالی ہے اس دین کی کہ جو کہتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہے. اگر دو قوتیں ٹکرا رہی ہیں تو ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. اور آپ کو شاید تعجب ہو اگر آپ نے یہ حدیث نہیں سنی، پھر بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. بخاری میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمار یاسر، رسول اللہ کے عظیم ترین صحابی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، سب صحابی وہ اینٹیں اٹھا کر، مٹی کی برکس اٹھا کر لا رہے ہیں، سب ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، حضرت عمار یاسر دو دو اٹھا کر لا رہے تھے. اللہ کے نبی نے عمار یاسر کو دیکھا، صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، یہ بخاری میں دو یا تین بار تکرار ہوئی ہے یہ حدیث، بہرحال بخاری کی حدیث ہے جس کو قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھا جاتا ہے، اسے بھی ذرا نوٹ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں کہ بخاری کیا کہتی ہے علی اور امیر شام کے لشکر کے بارے میں، بخاری شریف کا کیا فیصلہ ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے گا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ سب ایک ایک برک لے کر آ رہے ہیں اور حضرت عمار یاسر دو دو اٹھا کے لا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ عمار پر رحم کرے، عمار کو ایک باغی گروپ قتل کرے گا. تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو قتل کرنے والا باغی گروپ ہوگا، ایک باغی جماعت ہوگی جو عمار کو قتل کرے گی. خب بخاری کے مطابق امیر شام کی فوج باغی فوج ہے. اچھا، اس کے اوپر سے میک اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بات پر میک اپ کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا، امت سزا جھیلتی رہے گی اس قسم کے میک اپ کی جب تک اسے اتار کر اصلی چہرہ حق کا نہیں دیکھ لیتے، تب تک یہ امت، یہ مسلمان سزا جھیلیں گے، تب تک یہ امت اس دنیا میں سر بلند نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے قرآن کی طرف واپس نہیں پلٹتے، جب تک کہ حق کو حق نہ کہہ دیں اور جب تک باطل کو باطل نہ کہہ دیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ باغی تھے، وہ باغی تھے، لیکن وہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ، ٹھیک ہے ان کی جماعت نے بغاوت کی لیکن انہوں نے اجتہاد کیا تھا. ذرا سنیے گا، اجتہاد کیا تھا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کے اجتہاد کا نتیجہ صحیح نکلے تو اس کو دو نیکیاں ملیں گی، اور اگر اجتہاد کا نتیجہ غلط نکلے تو اسے ایک نیکی ملے گی. لہذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کے خلاف جو انہوں نے بغاوت کی تھی اس کی ایک نیکی ملے گی، دو نیکیاں نہیں ملے گی، کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہو جانا، حضرت عمار یاسر کا قتل ہو جانا، جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، حضرت عمار یاسر کا قتل کرنے کی ایک نیکی ملے گی. ذرا دیکھیے اسلام کو کیسے الٹا کیا ہے، کیسے گنگا کو الٹا بہایا ان لوگوں نے. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. جس کو تھوڑا سا بھی حق سمجھنا ہو اس کے لیے بات کلیئر ہو جاتی ہے اس اگلے جملے سے. جب فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ساتھ ہی فرمایا کہ اس وقت حالت کیا ہوگی، فرمایا یدعوہم الی الجنہ وتدعونہ الی النار. عمار اس باغی گروہ کو، جب وہ باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا، اس وقت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ گروہ عمار کو دوزخ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. جائیے بخاری جا کے دیکھیے. لیکن کیا فیصلہ کیا؟ جو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کو دو نیکیاں، جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں ان کو ایک نیکی. اسلام کی کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا نبی اعلان کر کے جائے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، امیر شام کا لشکر جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوگا. جائیے بخاری سے اس حدیث کو مٹا دیجئے، ابھی تک نہیں مٹائی گئی، شاید آئندہ ورژن میں مٹا دی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی تک نہیں مٹائی گئی کہ امیر شام کا لشکر عمار کو جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا، اور عمار جو کہ علی کے لشکر میں تھے وہ اس لشکر کو، امیر شام کے لشکر کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. کتنا واضح ہے، مگر اگر کوئی سمجھنا چاہے. لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، جب انسان ٹھان لے کہ میں نے جسٹیفیکیشن کرنی ہے، چاہے مجھے کوے کو مور کہنا پڑے، چاہے مجھے دن کو رات کہنا پڑے، چاہے مجھے گنجے کو زلفوں والا کہنا پڑے، چاہے مجھے کالے کو گورا کہنا پڑے، مجھے جسٹیفائی کرنا ہے، تو پھر اسلام کی تمام اقدار پیروں تلے رون دی جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ اس طرح اہل بیت کو چھوڑ کر، قرآن مجید کی آیات کو توڑ موڑ کر دین کے چہرے کو خراب کیا گیا. اللہ نے فرمایا میں نے سب انبیاء کو بھیجا معاشرے میں عدالت کے قیام کے لیے، اور انہوں نے دین کے اندر سے نکالا، اہل بیت کو جب چھوڑا دین کے اندر سے یہ فارمولہ نکالا کہ کوئی بات نہیں، فاسق بھی اگر حکومت پر بیٹھ جائے تو اس کو بھی یس سر، اسے بھی سیلوٹ کرنا ہے کیونکہ حکومت پر بیٹھ گیا. سن لیجئے، مکتب اہل بیت ماننے والوں کا یہ امتیاز ہے کہ کہتے ہیں کہ حکومت اسی کی مانیں گے جس کا حق بنتا ہے، جو عادل ہے، جو اس میرٹ پر پورا اترتا ہے جو میرٹ اللہ کی کتاب بتاتی ہے. تم سب، ساری دنیا فاسق کو سلام کرے، لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جس نے دین اہل بیت سے سیکھا ہے، ساری دنیا فاسقوں کو سلام کرتی رہے، ساری دنیا چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی رہے، لیکن حسین کے ماننے والے کبھی اسے سلام نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درس انہوں نے کربلا سے سیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے مدرسہ کربلا سے پڑھی ہے. وہ کسی فاسق کو قبول نہیں کر سکتے. ساری کربلا کا خلاصہ یہ ہے. اس لیے کہ جب فاسق آ جائے گا تو وہ معاشرے کو گندا کرے گا. جو خود گندا ہے وہ معاشرے کو گندا کرے گا, وہ بے حیائی کے موقع فراہم کرے گا, وہ بے حجابی کے ماحول کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. اسے کیا پرواہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا لوگ نماز نہیں پڑھتے, اسے کیا پرواہ ہے کہ لوگ نیک ہیں یا لوگ نیک نہیں ہیں, اسے کیا پرواہ ہے کہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے یا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے فقط اپنی حکومت چاہیے, اور اس حکومت پر بیٹھنے کے لیے اسے ایک شہوت پرست معاشرہ چاہیے, اسے عیاش لوگ چاہیے جو خود عیاشیاں کرتے رہیں اور اس کے خلاف قیام نہ کر سکیں. لہذا جو معاشرہ عیاشیوں میں ڈوب گیا ہو اور ہر کوئی راضی ہو اس معاشرے سے, رسول اللہ کا نواسا اس معاشرے سے راضی نہیں ہے. جس معاشرے کے لوگ عیاش ہوں, جس معاشرے کے لوگ شراب میں ڈوبے ہوئے ہوں, جس معاشرے کے لوگ زنا کرتے ہوں, سب خوش ہو سکتے ہیں اس معاشرے سے, نہ اللہ خوش, نہ اللہ کا نبی خوش, اور نہ اللہ کے رسول کا نواسا خوش, نہ وہ بیبیاں خوش جن کے پردے کربلا میں قربان کر دیے گئے. سوچئے, یہ کامن سینس کی بات ہے, اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں نے حدیث غدیر قبول نہ کی, نہ کی ہوتی, اگر صرف میرٹ کی بیس پر آ جاتے, میرٹ کی بیس پر, تب بھی جناب امیر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بناتے. سورہ بقرہ میں ایک نبی اور اس کی قوم کا قصہ لکھا ہے. بس یہ معیار بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں تمام کر رہا ہوں. سورہ بقرہ, ابھی آیت کے نمبر مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ نے پوچھنے ہو تو مجلس کے بعد انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں, میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. لیکن دوسرے سپارے کے اینڈ پر یہ آیات ہیں. ایک مشہور و معروف واقعہ ہے تالوت اور جالوت کا. اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے کی آیات ہیں, اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل کے سردار اپنے نبی کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے ہیں. اب ان آیات میں اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ساری امت کو پتہ ہونا چاہیے, کہ اللہ جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو یہ کوئی پرانوں کی صرف سنانے کے لیے سٹوری نہیں ہوتی, بلکہ اس سٹوری کے اندر جو جو پوائنٹس بیان کیے جائیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی بات کو قرآن کنڈم کرے کسی پچھلی قوم کی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا میسج یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں خبردار, جس بات پر میں پچھلی قوم کو کنڈم کر رہا ہوں, خبردار تمہارے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے. اور جس بات پر کسی پچھلی قوم کی تعریف کی جائے, اسے پریز کیا جائے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ مقصد ہے قرآن میں پچھلی قوموں کے قصے بیان کرنے کا. خوب قرآن کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل کے سردار اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے بادشاہ کا تعین کیجئے. اس سے کیا میسج ملتا ہے آپ کو, کہ اگر لوگوں کو اپنا بادشاہ چننا ہو تو انہوں نے خود سے نہیں چننا ہوتا, بلکہ اپنے نبی سے پوچھنا ہوتا ہے. جا کے پڑھیے گا, میں آیت نمبر ہی بتاؤں گا, جا کے پڑھیے گا ان آیات کو, اور پھر سوال کیجئے گا کہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ جب اپنا بادشاہ چننا ہو تو اس کا سوال نبی سے کرنا ہوتا ہے, تو پھر کیسے امت کہتی ہے کہ رسول اللہ یہ اختیار امت کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ رسول اللہ کے بعد جس کو چاہیں چن لیں. خوب یہ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کیا کہ ہمارا بادشاہ بنا دیجئے. اللہ کے نبی نے پہلے ان کو چیک کرنے کے لیے ان سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں تمہارا بادشاہ بنا دوں, لیکن جب میں بادشاہ بنا دوں تو تم اس کا حکم مان کر اللہ کے راستے میں جہاد سے انکار کر دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم انکار نہیں کریں گے. ذرا سنتے جائیے گا, قرآن کے لفظ ہیں. انہوں نے کہا آپ بادشاہ بنائیے, ہم انکار نہیں کریں گے, ہم اس کی اطاعت کریں گے, ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, آپ بس نومینیٹ کر دیجئے کہ ہمارا بادشاہ, ہمارا سپہ سالار کیسے ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی آیات ہیں. قال لهم نبيهم, ان کے نبی نے ان سے کہا, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکاً، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے بادشاہ کا تعین کروں، سپہ سالار کا تعین کروں جس کی سربراہی میں تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو پھر سنو، میں نہیں بلکہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چنا ہے، میں نے نہیں بلکہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چنا ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکاً، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چنا ہے۔ لہذا دوسرا میسج قرآن کی طرف سے کیا گیا قرآن پڑھنے والوں کو، کہ نبی بھی اپنے پاس سے نہیں بناتا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بادشاہ بناتا ہے۔ سمجھ رہے نا اس بات کو، قرآن کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، نہ اس قصے کو کوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہ آپ بادشاہ بنا دیجئے، اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے بھائی تم خود عقل مند ہو، تم سمجھدار ہو، میں نے دین سارا تمہیں بتا دیا، قرآن تمہارا، کتاب خدا تمہارے پاس ہے، اس کے معیارات کے مطابق جاؤ خود خلیفہ چن لو، خود بادشاہ چن لو۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے پہلے سوال کیا، اگر میں خلیفہ، اگر میں بادشاہ بنا دوں اس کی نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ قرآن کے قصے عبرت کے لیے ہیں، لیسن، سبق، درس لینے کے لیے ہیں۔ جب ان سے تسلی کر لی کہ نہیں ہم نافرمانی نہیں کریں گے، پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکاً، اللہ نے، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے، سنو، اللہ نے تمہارے لیے، میں نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ چن لیا۔ وزادہو، یہ آیت کا حصہ بعد میں آئے گا۔ اب یہ جو کہہ رہے تھے آپ بادشاہ بناؤ، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے طالوت کا نام لیا، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھا، جو یہ سوچ رہے تھے اس کے مطابق نہیں تھا، فوراً بجائے تسلیم کرنے کے اعتراض کر دیا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، کیا کہتے ہیں، اللہ کے کرائٹیریا کو قبول کرنے کی جگہ فوراً کہنے لگے طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کی تو پرسنالٹی نہیں ہے۔ کیوں، پرسنالٹی کس کی ہونی چاہیے تھی، ان کی نظروں میں پرسنالٹی کا معیار کیا تھا؟ کہنے لگے ولم، دلیل دی، اس کو بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مالدار نہیں ہے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ بادشاہ اسے ہونا چاہیے جو بلینئر ہو، جس کا بہت زبردست گھر ہو، جس کے باغات ہوں، جس کی انویسٹمنٹس ہوں، جس کی کمپنیاں ہوں، جس کے جہاز چلتے ہوں، اسے بادشاہ ہونا چاہیے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ طالوت کے پاس، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اسے بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ، یہ قرآن کی آیت کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی نے دوبارہ ریپیٹ کیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے کہ میں بناؤں بادشاہ تم تسلیم کرو گے، اور میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اسے میں نے نہیں، اسے اللہ نے بنایا ہے تمہارا بادشاہ، اور تمہارا کرائٹیریا مال کا ہے، تم سمجھتے ہو پیسے والا ہونا چاہیے، اللہ کا کرائٹیریا سن لو۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا، قرآن بادشاہ کا کرائٹیریا کیا بیان کرتا ہے، قرآن رسول کے بعد خلیفہ کا کرائٹیریا کیا بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے اللہ نے تمہارے اوپر چنا ہے طالوت کو، اور کس لیے چنا ہے، اس کے اندر دو کوالٹیز ہیں، اور ان دو کوالٹیز میں یہ تم سب سے زیادہ ہے، اور وہ دو کوالٹیز کیا ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اس کے اندر ایسی ہیں کہ جو تمہارے اندر اس کی جتنی موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے اسے چنا ہے۔ کوالٹی نمبر ون، زادہ بسطتا فی العلم، اس کے پاس جتنا علم ہے، تمہارے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو علم میں طالوت کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ بس خلیفہ کا پہلا کرائٹیریا علم ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے پاس ابھی بھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے اور مشہور عالم دین، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، مولانا طارق جمیل صاحب، جن کی وجہ سے یہ بڑا وہ سنگر جو ہے جنید جمشید اس نے داڑھی رکھ لی اور اب تبلیغ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کئی افراد نے داڑھیاں رکھ لی، وہ مولانا طارق جمیل، ان کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے خاص شاگردان کو کچھ درس بیان کر رہے تھے، اسلام کی تاریخ بتا رہے تھے، اس تاریخ میں پہلے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور کہا رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان پر آئے اور کہا ابو بکر کے عمر کے بعد حضرت عثمان کا مقام ہے، پھر جناب امیر پر آئے اور کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن کہا یاد رکھو اگرچہ علی کو ہم چوتھے نمبر پر مانگتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی بھی انصاف پسند شک نہیں کر سکتا، جس نے اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوں، جس نے مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہوں، وہ اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے کہ ان کا مقام دوسروں کا بلند ہے لیکن رسول اللہ کے تمام صحابہ میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا لو لا علی یون لا ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک اور جملہ بھی ہے حضرت عمر کا کہ فرمایا کرتے تھے ان موقعوں پر جہاں پر کوئی فیصلہ غلط ہونے لگتا تھا اور جناب امیر آ کر اس کو شریعت کے مطابق صحیح بات بتاتے تھے، وہاں پر کہا کرتے تھے کہ اے خدا، یہ جملہ بھی مشہور ہے، تاریخ میں معروف ہے، ایک جملہ وہ ہے لولا علی یون لا ہلاک عمر، اور ایک جملہ یہ ہے کہ اے خدا ابن الخطاب کو، یعنی خطاب کے بیٹے کو، کسی ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رکھنا جسے حل کرنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا موجود نہ ہو۔ یہ جملے بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جب ان کا علم ختم ہو جاتا تھا، ان کے علم کی حدیں ختم ہو جاتی تھی، وہاں پر آ کے جناب امیر کا علم اپنا کام کیا کرتا تھا۔ لہذا قرآن کا پہلا میرٹ کیا بتایا، قرآن نے پہلا میرٹ کیا بتایا، فرمایا تالوت کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے زادہ بستتن فی العلم، اور دوسرا معیار کیا بتایا ول جسم، دوسرا کرائٹیریا اللہ نے جس کی وجہ سے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا وہ یہ ہے کہ تمہاری پوری قوم میں تالوت جتنا بہادر اور جنگجو اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے بھی آپ مسلمانوں کی ہسٹری، امت اسلام کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، بدر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سب سے بہادر کون ملے گا، احد کو اٹھا کے دیکھ لیجئے بہادر کون ملے گا، خندق کو اٹھا کے دیکھ لیجئے بہادر کون ملے گا، خیبر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سب سے بہادر، یہ تمام فتوحات اپنے نام کرتا ہوا آپ کو کون ملے گا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور مل جائے تو پھر ہماری اجازت ہے اسے بنا لیجئے۔ قرآن نے دو معیار دیے، کس لیے؟ سٹوری سنانے کے لیے کہ اللہ اگر بنائے گا تو عالم کو اور بہادر کو تم جسے مرضی بنا دینا، کیونکہ تم آخری امت ہو، ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا، تمہارا جو جی میں آئے کرو، سیاہ کو سفید کرو، سفید کو سیاہ کر دو، چونکہ تم آخری امت ہو، تم سے ہمیں بہت پیار ہے، تم ہمارے لاڈلے ہو، تم جو مرضی کر دو، قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھ دو، اللہ کا بتایا ہوا معیار بھی سائڈ پہ رکھ دو، تم جو تمہارا جی ہے وہ کر دو۔ بس جب اللہ کا بنایا ہوا معیار فالو نہیں ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ امت ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، جب عادل کی جگہ فاسق امت پر مسلط ہو جائیں گے، جو خود فاسق ہوں گے وہ امت کو بھی فاسق کر دیں گے، جو خود گندے ہوں گے وہ امت کو بھی گندا کر دیں گے، جو خود منافق ہوں گے وہ امت کو بھی منافق بنا دیں گے، جو خود شرابی ہوں گے وہ امت کو بھی شراب پر لگا دیں گے، جو خود بدکار ہوں گے وہ امت کو بھی بدکاری پر لگا دیں گے۔ یہ درد تھا جس درد نے حسین کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیا، یہ وہ درد تھا جس نے حسین کو اپنے نانا کا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک دادا ہے اور ایک پوتا ہے، ایک نانا ہے اور ایک نواسا ہے، دادے نے ایسا کام کیا، دادا نے، یزید کے دادا نے ایسا کام کیا کہ حسین کے نانا کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے نا سرور کائنات کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور جب مکہ چھوڑ رہے تھے رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی کو اپنے بستر پر سلا کر، تو بار بار مڑ کے مکہ کی طرف دیکھتے تھے بہت پیار تھا رسول اللہ کو شہر مکہ سے، بار بار چلتے ہوئے مڑ کے مکہ کی طرف واپس دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ گواہ رہنا، میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں، اللہ کے دین کو میں نے پھیلانا ہے اور مکہ کے رہنے والے مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے، لہذا میں مجبوراً تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون تھا سردار مکہ کا؟ یزید کا دادا۔ دادا نے حسین کے نانا کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اسی دادے کے پوتے نے حسین کو اپنے نانا کا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب امیر شام کے مرنے کی خبر آتی ہے اور یزید پیغام بھیجواتا ہے مدینہ کے گورنر کو کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیج دو، امام حسین اسے کہتے ہیں کہ میں، رات کا وقت ہے، رات کو بلایا تھا اس نے، رات کا وقت ہے، ابھی میں فیصلہ نہیں کرتا، مشورہ کر کے تجھے بتاؤں گا۔ مروان وہاں پر موجود تھا، اس نے اس گورنر سے کہا کہ اگر حسین چلا گیا تو یاد رکھ کبھی بیعت نہیں کرے گا، اگر اس سے ابھی بیعت لے اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو خلیفہ کے حکم کو بجا لا اور اس کا سر کاٹ کے یزید کے لیے روانہ کر۔ لیکن وہ گورنر اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا، اس نے امام کو مہلت دے دی اور کہا آپ جائیے اور مشورہ کر کے صبح مجھے بتا دیجئے گا۔ امام حسین واپس جاتے ہیں، اور میں بات کو زیادہ لمبا نہ کروں، بالآخر مدینہ کو الوداع کہنے کا وقت آتا ہے، ایسا ہی وقت ہے جیسے کہ نانا نے مکہ چھوڑا تھا، ویسا ہی وقت امام حسین پر آیا کہ امام حسین کو اپنے نانا کی قبر پر الوداع کرنے کے لیے آخری بار حاضر ہوئے، اور جیسے نانا مکہ سے کہہ رہے تھے نا کہ مجھے، میرا جی نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہوں تجھے چھوڑنے پر، اسی طرح حسین اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ اپنے نانا سے کہہ رہے ہیں کہ نانا، مدینہ والوں نے، آپ کی امت نے آپ کے بعد ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بابا علی کا حق چھین لیا گیا، ہماری مادر گرامی کا احترام نہیں کیا گیا، بابا علی کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن نانا دیکھیے آج وہ وقت آیا ہے کہ تیرے نواسے کو تیری قبر سے جدا کیا جا رہا ہے۔ حسین کی الوداع کو قبول کیجئے، یہ وہی حسین ہے جس کے ساتھ نانا کو بہت پیار تھا۔ بہت سے واقعات ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں، ذرا سن لیجئے گا۔ رسول پاک کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام ہے ام سلمہ، ان کا واقعہ موجود ہے برادران اہل سنت کی کتابوں میں۔ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کو حسین سے بہت پیار تھا، ایک دفعہ رسول اللہ میرے گھر میں تھے اور حسین چھوٹے سے تھے، بچہ اپنے نانا سے کھیل رہا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا، وہ نانا کی طرف جانے لگتا تھا، میں پکڑ لیتی تھی، حسین اپنے نانا کی طرف جانے لگتا تھا، نانا کی آغوش میں جانے لگتا تھا، میں پیار سے پکڑ لیتی تھی، جیسے ہی میں حسین کو پکڑتی تھی حسین نانا کی طرف جانے کے لیے رونے لگتے تھے، میں چھوڑ دیتی تھی حسین پھر جانے لگتے تھے، میں دوبارہ حسین کو پکڑ لیتی تھی، حسین بار بار روتے تھے۔ جب میرا یہ فعل دیکھا تو رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا اور کہا ام سلمہ حسین کو چھوڑ دو، تمہیں نہیں معلوم مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میرے دل سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں حسین کے رونے کی آواز سنوں۔ نہیں معلوم جب اپنے نانا سے الوداع کے وقت مدینہ میں نانا کی قبر پر حسین رو رہے ہوں گے، نہیں معلوم رسول اللہ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ بہرحال یہ سفر شروع ہوتا ہے، حسین کربلا میں پہنچتے ہیں، کربلا میں وہ تمام قربانیاں دی جاتی ہیں، اور یہ قافلہ لٹا ہوا پھر کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچتا ہے، حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا توہین کی جاتی ہے، حسین کا سر لا کر یزید کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ سارے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں. یہ ظلم بھی ختم ہوتا ہے حسین کی بہن کو، حسین کے اہل بیت کو. کس کی بیٹیاں ہیں؟ اس کی بیٹیاں ہیں جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں جس کی نبوت کی گواہی مؤذن اذان میں دے رہا ہے، اسی کی بیٹیوں کو اسی شہر میں بے پردہ پھرایا جا رہا ہے. کتنا ظلم ہوا ہے رسول کے خاندان کے ساتھ. کتنی شدت کی ہے امت نے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ. ایک دفعہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے تیمور. اس نے عرب کو فتح کیا اور علاقوں کو فتح کرتا کرتا اس نے شام کو بھی فتح کر لیا. تیمور بڑا مشہور بادشاہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. اس نے سن رکھا تھا کہ اس قوم نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اس قوم نے، انہی شامیوں نے بہت برا سلوک کیا. اس کو دل کے اندر سے نفرت تھی شامیوں کے ساتھ. جب یہ دمشق پر مسلط ہوا تو اس نے شامیوں کے ساتھ سخت سلوک کرنا شروع کیا. شامی پریشان تھے کہ ہم تو اس کی اطاعت میں آ چکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اتنا سخت سلوک کیوں کرتا ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا وجہ کیا ہے. انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی بڑے خاندان کی لڑکی کا رشتہ تیمور کو دے دیتے ہیں، اپنے کسی باعزت اور بڑے خاندان کی بیٹی کا رشتہ تیمور کو آفر کرتے ہیں، اگر تیمور ہمارا داماد بن جائے گا تو اس رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ہمارے ساتھ سختی نہیں کرے گا. انہوں نے تیمور کی طرف پیغام بھیجا، اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی باعزت خاندان ہے، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے لیے عزت کا مقام ہے کہ آپ ہمارے داماد بنے، فلان خاندان کی بیٹی ہم وہ آپ کی بیوی بنانا چاہتے ہیں، آپ کی زوجہ بنانا چاہتے ہیں. تیمور نے قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ میری دلہن کو تیار کریں، اسے نہلائیں دھلائیں، اسے آرائش کریں، اسے تیار کریں. اس کے بعد جب اس دلہن کو لانے کا وقت آیا تو تیمور نے ایک اونٹ بھیجا اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس اونٹ کو لے جاؤ، اس پر کجاوہ رکھنا لیکن کجاوے کے اوپر پردہ نہ ڈالنا. جب اس لڑکی کو لے کر آنے لگو اس اونٹ کے کجاوے پر پردہ نہ ڈالنا، اس طرح لانا کہ سب دیکھیں. جب یہ لوگ اس کے سپاہی وہ اونٹ لے کر گئے، کجاوہ لے کر گئے، تو ان لوگوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اس کجاوے پر پردہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے خاندان بڑے باعزت خاندان کی لڑکی ہے، جب یہ اس گھر سے نکل کر اونٹ پر بیٹھ کر تیمور کے محل میں جائے گی تو راستے میں بازار آتا ہے، سب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، ہماری عزت یہ برداشت نہیں کرتی، ہمارا یہ خاندان بڑا عزت والا ہے جس کی بیٹی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تیمور سے جا کے، بادشاہ سے جا کے پوچھئے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں ہماری عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ تیمور کو جب یہ سوال پہنچا اس نے جواب دے کر بھیجا، میں تو وہی کر رہا ہوں جو تمہارا اپنا رواج ہے، تمہاری امت کا جو سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا، مگر اس رسول کی بیٹیوں، اس رسول سے زیادہ کس کی عزت تھی اس امت میں جب اس رسول کی بیٹیوں کو تم نے بے کجاوہ اونٹوں پر، بے پالان اونٹوں پر ہاتھ ان کے باندھ کر تم نے ان کو کوفہ سے شام تک کا سفر کروایا تھا، اس وقت تمہیں رسول کی عزت کا خیال نہیں تھا، آج تمہیں اپنے خاندان کی ایک لڑکی کی عزت کا خیال ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ایک بدلہ تھا اس قوم کے لیے، اس قوم سے، اور ایک عبرت تھی اس قوم سے. کتنا مشکل وقت ہے کہ جو جناب زینب نے گزارا ہے اس تمام راستے میں، کتنا سخت وقت ہے جو سید سجاد نے گزارا ہے. آپ کو معلوم ہے روایات میں لکھا ہے کہ تقریباً 1200 کلومیٹر یا 1200 میل کا فاصلہ ہے کہ جو کربلا سے لے کر شام کے دربار تک طے کیا ہے اس مظلوم حسین کے بیٹے نے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اس 1200 میل کے فاصلے میں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ سید سجاد نے سر اوپر اٹھایا ہو. کیسے دیکھیں, کیسے دیکھیں, کیسے سر اٹھائیں, کیسے دیکھیں اپنی اس پھپھی کو کہ جس کے چہرے کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا, اور اب وہی پھپھی بے پردہ ہے اور ہر بازار سے ہر دربار سے اسے گزارا جا رہا ہے. یہاں تک کہ یزید کے دربار کا وقت آتا ہے, بس میری بات تمام ہو گئی. یزید کے دربار کا وہ وقت آتا ہے کہ جب رسول کی بیٹیاں بے پردہ بیٹھی ہیں, جناب زینب نے خطبہ دیا, یزید کو جواب دیا, اس لہجے میں جواب دیا کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جس کا لہجہ علی کی طرح ہے, جنہوں نے علی کا لہجہ سن رکھا تھا. اس لہجے کو سن کر جب یہ جواب دیا گیا کہ تم پہچانتے نہیں ہو, یہ زینب ہے, یہ قیدن زینب ہے, یہ سید سجاد ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے, وہ علی کی بیٹی ہے جس نے ابھی ابھی خطبہ دیا, یزید کے دربار میں کوہرام بلند ہوتا ہے, لوگوں کا گریہ بلند ہوتا ہے. یہ گریہ سن کر اور یہ بات سن کر یزید کی بیوی ہندہ اچانک دربار میں داخل ہوتی ہے. اس نے سر پہ چادر نہیں لی ہوئی, اس نے زینب کا نام سنا, یہ کہتی ہوئی کہ واہ حسینہ, واہ زینبہ, یہ کہتی ہوئی دربار میں داخل ہوتی ہے. یزید اپنی بیوی ہندہ کو بے پردہ دیکھتا ہے, اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا ظلم کیا, تجھے میری عزت کا خیال نہیں, کم از کم چادر تو لے لیتی. اپنی چادر کو اتار کر, اپنی اس چادر کو جو لے رکھی ہے اس کو اتار کر اپنی بیوی پہ ڈالتا ہے. اس کی بیوی بس اتنا جواب دیتی ہے کہ یزید لعنت ہو تیری عزت پر, تجھے اپنی عزت کا خیال ہے لیکن تجھے نبی کی عزت کا خیال نہیں ہے, تجھے امیر المومنین علی کی عزت کا خیال نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.